أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله تعالى آئندہ چار رکعتوں میں ہم سورہ فاطر سنیں گے. یہ سورہ مبارکہ پانچ رکوعوں پر مشتمل ہے. اس کا آغاز بھی الحمدللہ کے مبارک کلمات سے ہوتا ہے اور اس کے مضامین کی بڑی گہری مشابہت ہے سابقہ سورت یعنی سورہ سبا کے ساتھ. اس کے بھی پہلے رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ توحید، رسالت اور معاد تینوں جو بنیادی ایمانیات ہیں ان کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کل شکر اور کل حمد اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جاعل الملائکت رسلا، وہ فرشتوں کو پیغامبر بناتا ہے، ایلچی بناتا ہے. اولی اجنحت مثنا وثلاث ورباع، یہ فرشتے جو ہیں یہ بازوؤں والے ہیں، دو دو، تین تین اور چار چار ان کے پر ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی اصل حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالی خلق میں اضافہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، توحید کا جو لب لباب ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، ہر خیر اور شر جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے قدرت میں. وہی بات ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جس رحمت کا دروازہ کھولتا ہے پھر اس کا روکنے والا کوئی نہیں. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور جس کو وہ روک لے تو پھر اس کا کھولنے والا کوئی نہیں، بھیجنے والا کوئی نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا توفکون، کیا ہے کوئی اور خالق آسمانوں یا زمین سے جو تمہیں رزق دے سکے؟ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر کو بچلے جا رہے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات فیصلے کے لیے اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی قیامت آ کر رہے گی تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے یہ دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکہ دینے پائے تمہیں اللہ پر وہ دغا باز شیطان لعین، تمہیں اس مغالطے میں مبتلا کر کے کہ وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، تمہیں جری بنا دے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، تمہاری جسارتیں بڑھتی چلی جائیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ تو بلا رہا ہے اپنی پارٹی کو. یہ بڑا پیارا انداز ہے کہ جو کوئی شیطان کی قیادت قبول کرتا ہے گویا کہ اس کی پارٹی کا رکن بن جاتا ہے، تو وہ تو اپنی پارٹی کی ممبر شپ بنانے کے لیے تگو دو کر رہا ہے. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، تاکہ وہ اس کے ساتھی بنے اور جہنم میں اس کے ساتھ دھوکے جائے. اسی رکوع میں، دوسرے رکوع میں آپ دیکھیں گے حضور سے ارشاد ہوتا ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں پر حسرت کی وجہ سے، رنج اور غم اور اندوہ کی وجہ سے اپنی جان کو ضائع نہ کیجئے. تذهب نفسك، نہ نکال دیجئے اپنی جان، یعنی یہ کہ آپ اپنی جان جو ہے اس کا لاگو نہ بنا لیں، اس کو حال روح نہ بنا لیں اس رنج اور صدمے کو. ان اللہ علیم بما يصنعون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے. اسی میں ایک اور بہت اہم قاعدہ بیان ہوا ہے، قانون فطرت. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں پاک کلمات اور عمل صالح ان کو اٹھاتا ہے. یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو دعوت ہو جو حق ہو، یہ تو ہے کلمہ طیبہ، لیکن یہ کہ کلمہ طیبہ از خود کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اسی قانون پر بنائی ہے کہ حق کے لیے بھی اہل حق کو محنت کرنی پڑے گی، حق کے لیے اہل حق کو قربانیاں دینی ہوں گی. والعمل الصالح يرفعه، اس کلمہ طیبہ کو اٹھانے والی شے جو ہے وہ عمل صالح. تیسرے رکوع کے آغاز میں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ بھی بہت عام طور پر ہماری زبانوں پر الفاظ آتے ہیں، قیامت کے دن کے لیے نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہ ہوگا، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، اپنی جواب دہی خود کرنی ہوگی. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، مُثْقَلَة جو بوجھ تلے دبا جا رہا ہو، وہ اگر کسی کو پکارے گا کہ ذرا میرا ہاتھ بٹاؤ، تو اس سے کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا خواہ وہ رشتے دار ہی ہو. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اور اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو کہ جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں غیب میں ہوتے ہوئے، غیب میں ہوتے ہوئے تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو کوئی تزکیہ نفس اپنا کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اس کی سیرت و کردار جو ہے اس کو بالیدگی حاصل ہوگی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھے اور سدھا کے برابر نہیں ہوتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نہ تاریکیاں اور روشنی جو ہے وہ ایک جیسی ہو سکتی ہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، اور نہ سایہ اور نہ تپتی دھوپ یہ برابر ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہے. یہاں مردہ سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو مر کر دفن ہو چکے زمین میں، بلکہ چلتے پھرتے مردہ جن کی روح اندر سے مردہ ہو چکی ہے، جو صرف حیوان ہے چلتے ہوئے، دو ٹانگوں پر چلنے والے جانور، جن کے اندر کی انسانیت جو ہے وہ مر چکی ہے، جن کی روح جو ہے ان کے قلب کے اندر گویا کہ مقبرے میں دفن ہو چکی ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ انسان جب ایک بدی کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک داغ پڑتا ہے، پھر برائی کرتا ہے پھر داغ پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل اس طرح بند ہو جاتا ہے. اس طرح آپ نے اپنی مٹھی کو بند کر کے دکھایا کہ اس طرح وہ دل بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مہر ہو جاتی ہے، تب اللہ علی قلوبہم. تو یہ کیفیت یہ ہے کہ وہ روح چونکہ اسی میں رہتی ہے، یہ قلب مسکن ہے روح کا، تو گویا کہ اب یہ مقبرہ ہے کہ جس میں روح دفن ہو گئی ہے. اب یہ چل پھر رہے ہیں لیکن یہ حقیقت میں انسان نہیں چل پھر رہے، یہ انسان نما حیوان ہے، ان کی انسانیت مر چکی ہے. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ تعالیٰ ہی سناتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اے محمد آپ نہیں سنا سکتے انہیں کہ جو قبروں میں. اس میں بھی بہت ہمارے یہاں جھگڑا ہے وہ سماع موتا والے مسئلے میں، حالانکہ قرآن مجید میں یہ مضمون جو ہے اس موضوع پر آیا ہی نہیں ہے. یہاں در حقیقت مردہ جنہیں کہا جا رہا ہے وہ مردہ وہ ہے کہ جو ویسے زندہ ہے، بایولوجیکلی الائیو ہے، لیکن حقیقت میں انسانیت کی سطح پر مر چکے ہیں. ان انت الا نذیر، اور اے نبی آپ کی حیثیت تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ خبردار کرنے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر. و ام من امت لا خلا فیہا نذیر، اور کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس میں کہ ہم نے کسی نہ کسی خبردار کرنے والے کو نہ بھیجا ہو. و ان یکذبوک فقد کذب الذین من قبلہم، اور پھر اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو انہوں نے تو جھٹلایا ان کو بھی کہ جو ان سے پہلے تھے. جاتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے کھلے کھلے معجزے لے کر، وبالزبر وبالکتاب المبین منیر، اور روشن کتاب لے کر اور صحیفے لے کر. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے پکڑا ان کو کہ جنہوں نے کفر کے لیے اختیار کی تھی، تو کیسی رہی میری پکڑ، کیسی رہی میری سزا. چوتھے رکوع میں ایک آیت آئی ہے بہت اہم ہے، علم کا جو مقام ہے اذرو قرآن وہ یہاں اس آیت میں سامنے آتا ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ کا صحیح تقویٰ اور اللہ کی صحیح خشیت تو انہی لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے کہ جو صاحب علم ہوتے ہیں. انما یخش اللہ من عباده العلماء، لیکن علم جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا، علم علمان، علم الابدان و علم الادیان، تو محض علم الابدان ہی پر اگر انسان کی نگاہ جمی رہے تو یہ سائنس اور یہ ٹیکنالوجی پھر یہ دجالی فتنہ بن جاتی. لیکن اگر ایسا ہو کہ جیسے ہی انسان کے سامنے کسی فزیکل فنومنن کا انکشاف ہو، اتنا ہی اس کے اندر اللہ کی قدرت اور عظمت میں اضافہ ہو جائے،
کہ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ کی خلاقی، یہ ہے اللہ کی صناعی. تو جیسے جیسے یہ علم بڑھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھتا چلا جائے. تو یہ ہے وہ کیفیت کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، ان اللہ عزیز الغفور، اللہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے، سرزم و علانیتن، خفیہ بھی دیتے ہیں اور اعلانیہ بھی دیتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، یہ امیدوار ہے اس تجارت سے کہ جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، ان کے لیے نفع ہی نفع ہے، ان کے لیے فلاح ہی فلاح ہے. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اجرت، ان کا اجر پورا پورا دے گا بھرپور، اور پھر اپنے فضل میں سے مزید عطا فرمائے گا. انہ غفور شکور، یقیناً وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے اور شکور ہے، قدردان ہے. یہ شکور نوٹ کیجئے، یہ جب بندے کے لیے آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا احسان مند، اور جب اللہ کے لیے لفظ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے قدردان. یہ چونکہ جو فرق ہے بندے اور رب کا، اسی کے اعتبار سے لفظ ایک ہی ہے لیکن مفہوم بدل جائے گا. قدردانی کرنے والا، اگر کوئی اس کی بندگی کرتا ہے، اس کے لیے ایثار کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ناقدرہ ہو، بلکہ وہ قدردانی کرتا ہے. اور بندوں کے لیے آئے گا احسان مندی کے لیے. جنت میں داخلے کے وقت اہل جنت کے زبان پر جو ترانے ہوں گے، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کا ذکر ہوا ہے، ایسا ہی ایک ترانہ ہے جو یہاں آپ کو ملے گا، آیت نمبر 44-45 میں. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ یہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے تمام حزن اور حزن اور تمام رنج اور غم کو دور کر دیا. اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا ہے اور بڑا قدردان ہے، بڑی قدر افزائی فرمانے والا ہے. الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ، وہ کہ جس نے ہمیں یہاں اس ہمیشہ رہنے والے گھر میں لا اتارا، یہاں تک پہنچا دیا اور خالص اپنے فضل سے پہنچایا. اس مغالطے میں وہ نہیں ہوتے کہ ہماری محنتیں ہیں جو ہمیں یہاں لے آئی ہیں یا ہمارے اعمال ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کا فضل ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اب ہمارے لیے نہ یہاں کوئی تکان ہے نہ کوئی مشقت ہے. اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات کی طرف توجہ کر لیجئے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے میں جلدی کرتا اور جیسے ہی کوئی خطا کرتا فوراً سزا دیتا، تو اس زمین پر کوئی ایک حیوان بھی چلتا پھرتا نظر نہ آتا. یہ وہ بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی نوع انسان خطا کار ہے، اگر جیسے ہی خطا کوئی کرے پکڑا جائے تو یہاں رہ کون سکتا، پھر تو یہاں خاک اٹھی ہوتی. بلکہ اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے، انہیں ذرا چھوٹ دیتا ہے. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اس نے جو بھی معین کیا ہوا ہے وقت، اس وقت تک کے لیے انہیں ڈھیل دے رہا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر جب وہ وقت معین آ جائے گا تو پھر ان کا رب ان سے خوب واقف ہے، ان کو دیکھ رہا ہے. اس میں بڑا جلال ہے اور دھمکی کا انداز ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری کوئی حرکت ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس وقت کی سختیوں سے بچائے.